الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. سورة النحل کی جو کلام پاک کی 16ویں سورت ہے، اس کی یہ آیت نمبر 119 ہے جو تلاوت کی گئی. ترجمہ عرض کر دیتا ہوں بیان القرآن میں سے. پھر آپ کا رب ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت سے برا کام کر دیا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال درست کر لیے، تو آپ کا رب اس توبہ کے بعد بڑی مغفرت کرنے والا اور بڑی رحمت کرنے والا ہے. پھر سن لیجیے، کیونکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی جو اس وقت ہے وہ یہ ہے، کسی نہ کسی درجے میں ہر شخص یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم، اور علامت ہر صورت میں غفور رحیم، اور علامت اس کی یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ دے. گناہ پہ اقدار ہے، حرام مال کو چھوڑتے نہیں، اپنی نظر کو بچاتے نہیں، جتنی خرافات ہیں اسراف ہے، ہر طرح کا گناہ ہے چاروں طرف، اور حالت یہ ہے کہ عذاب منڈا رہا ہے، آثار بھی بعض ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن بعض پریشان بھی ہوتے ہیں کہ آخر ہوگا کیا. لیکن جو اصل تدبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرو اور گناہوں کو چھوڑو، تو اس میں کہیں کسی طرف سے بھی کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی، نہ دینداروں میں نہ دنیا داروں میں. ایک بھی شخص اپنی حالت میں تغیر کرنے کو اور اللہ سے توبہ کر کے تمام ایسی بدامالیوں کو چھوڑنے کو ایک شخص بھی تیار ہے. وہی ٹیلی ویژن، وہی خرافات، وہی بے فرقی، وہی سب کچھ، وہی رائے گنا، دیندار ہو یا بیٹی. بہت زیادہ ہوا انہوں نے کچھ نقلیں پڑھ لی، کچھ کلام پاک پڑھ لیا، کچھ دعائیں مانگ لی، کچھ ادھر شرکت کر لی، کچھ ادھر شرکت کر لی، اور جو اصل چیز ہے کہ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اور تمام گناہوں کو چھوڑیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ آخر وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جانتے ہیں، بس اس کے بھروسے بیٹھتے ہیں. یہی ہو سکتا ہے. تو یہ حق تعالیٰ نے اپنی کلام پاک کی آیات میں یہ خیال کو رد کر دیا، یہ ایسا نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص احمق ہے جو اس امید پر گناہ کرے کہ بعد میں وہ توبہ کر دے، اس کو احمق فرمایا. اور حق تعالیٰ نے کلام پاک میں بھی بالکل یہی مضمون فرمایا. چنانچہ یہ آیت جو تلاوت کی گئی وہ اس کا ترجمہ پھر سے سن لیجیے. پھر آپ کا رب ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت سے برا کام کر لیا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، گناہ کیا، گناہ کے بعد توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال درست کر لیے، یعنی اپنی اصلاح کر لیے، تو آپ کا رب اس توبہ کے بعد، من بعد ذلک، اس توبہ کے بعد، من بعدہا، اس توبہ کے بعد بڑی مغفرت کرنے والا اور بڑی رحمت کرنے والا ہے. اس طرح سے کلام پاک کی اور آیت ہے جو ہے سورہ طٰہٰ کی جو 20ویں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 82 ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. میں اس کی وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بہت ہی بھرا ہوا بلاغت سے بھرا ہوا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، اِنِّي لَغَفَّارٌ، بے شک میں غفار ہوں. اور غفار خود ہی ایسا صیغہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی جو ہے کوئی انتہا نہیں ہے، نہیں میرے مغفرت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بے شک بے شک نام بھی لگایا ہے تاکید کا، بہت تاکید کر کے سنا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں بے شک غفار ہوں. لیکن لِمَن، کس کے لیے؟ فوراً لِمَن، لِمَن مانا کس کے لیے، میں کس کے لیے غفار ہوں؟ لِمَن تھا جو توبہ اور اپنی اصلاح کرے، وہ آمن ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے اور ہدایت کا راستہ اختیار کر لے. تو دیکھیے یہ جو ذہن میں اگر یہ بیٹھ گیا ہے تو اس کو نکال لیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہم جو چاہیں کرتے رہیں، ہم گناہ کرتے رہیں، اس کا وبال نہیں آئے گا، دنیا میں بھی وبال آئے گا، آخرت میں بھی وبال آئے گا. اس کو کوئی ایک قاعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جیسے مختلف کھانوں کی تاثیر ہے، سیب کی تاثیر ہے، پھلوں کی تاثیر ہے، ایسی اعمال کی تاثیر ہے، اور اعمال کی صورت برزخیہ بھی ہے. وہ جب بھی آپ ایک عمل کرتے ہیں اس کی ایک صورت برزخیہ بنتی ہے، اس کی تاثیر شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے گرم کرنے کے لیے چادانی پہ چولہے پہ چڑھائی اور پانی گرم نہ ہوا، ایسا ہوا ہے کبھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس تاثیر کو مقرر کیا ہے، حالانکہ ہر بار حق تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. جب بھی چادانی چولہے پہ چڑھائی جاتی ہے، آگ میں قدرت نہیں کہ اس کو گرم کرے، ہر بار اللہ تعالیٰ کا ایک جدا اور جدید نیا حکم ہوتا ہے کہ اچھا اس کو گرم کرو. عادت اللہ ہے، عادت اللہ ہے، یہ قانون بن گیا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کے اوپر اپنی رحمت و مغفرت، توبہ کے اوپر اپنی رحمت و مغفرت، اور گناہوں کے اوپر دنیا اور آخرت کا عذاب، یہ مقدر کیا ہوا ہے، یہ ایسا ہی ہوگا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. یہ خیال دماغ سے نکال دینا چاہیے. کلام پاک میں اور جگہ بھی ہے کہ دیکھو جو تمہارے پر مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. اسی لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ نے یہ کتاب لکھی جزاء الاعمال. آج ارادہ یہی ہے کہ جزاء الاعمال کا آخری حصہ سناؤں گا آپ کو، اور کچھ حصہ شروع سے عرض کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں یہ ناچیز ناکارا، حکیم الامت رحمۃ اللہ نے اپنے کو فرما رہے ہیں، یہ ناچیز ناکارا اپنے دینی بھائیوں کی خدمت میں اور بھروسہ ہے. دیکھیے حضرت کا خطاب بھی اپنے دینی بھائیوں سے ہوتا ہے، یہی میں عرض کرتا ہوں. میں اس دنیا سے ان لوگوں سے خطاب نہیں کر رہا ہوں جو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، میں تو ان سے کر رہا ہوں جو ہمارے دینی بھائی ہیں، جن کو دین کا کچھ شوق ہے، جو مسجدوں میں آتے ہیں، جن کو کچھ طلب ہے. یہ ناچیز ناکارا اپنے دینی بھائیوں کی خدمت میں عرض رساں ہے کہ اس وقت جو حالت ہم لوگوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کاہلی اور غفلت اور گناہوں میں انہماک اور جرت، وہ ظاہر ہے. کیسی جرت ہے؟ باوجود اس کے کلام پاک کی آیت سن لی، باوجود اس کے بتانے والے نے کہا کہ اتق اللہ وقیل لہ وإذا قیل لہ اتق اللہ، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تو گناہ چھوڑ اللہ سے ڈر، اخذت ہونا عزت، تو اس کی عزت اور نقوت اس کو گناہ چھوڑنے نہیں دے. یہ حال ہے. کہا جائے کہ دیکھو شرعی پردہ کرنا چاہیے، یہ گناہ ہے، شرعی تمام قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ یہ رشتہ دار جو ہیں، چچا زاد، مامو زاد اور یہ سب دیور جیٹھ وغیرہ، ان سے پردہ ہے، پتہ نہیں ہے لیکن نہیں کرتا، یہ جرت نہیں ہے. اسی کو فرما رہے ہیں کہ ہماری جرت جو ہے معاصی کے اوپر، گناہوں پر. معاصی میں ایک تو انہماک ہے، ٹیلی ویژن میں لگے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ پہ لگے ہوئے ہیں. اتنی موٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک نامحرم عورت کو مرد دیکھے ٹیلی ویژن پہ، یہ کس فتوے یا کس مسلک سے جائز ہو سکتا ہے؟ کون سا ایسا ہے مسلمانوں کے یہاں کوئی بھی مسلک کہیں اس پہ اختلاف نہیں رہا کہ اس کو جائز کہ اس میں تو شیعہ سنی دیوبندی بریلوی کوئی اختلاف نہیں، لیکن منہمک ہے گناہ. اسی طرح سے کہ ایک عورت کو ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ ٹیلی ویژن پہ کسی مرد کو دیکھے، چاہے وہ عالمی کیوں نہ ہو. کہ عالم مرد نہیں ہوتے؟ تو آپ کو دیکھنے کی، اور آپ تو دوسروں سے بڑھ کر مرد ہیں، دوسرے مردوں کی تو بات کی داڑھی نہیں ہے، آپ تو ماشاء اللہ داڑھی والے پورے پورے مرد معلوم ہوتے ہیں، اور آپ کو ایک عورت ٹیلی ویژن پہ دیکھیں، یہ عورت کو جائز ہوگا؟ کہو کہ یہ جائز ہے، دے دو فتویٰ، قرآن کی آیات کو رد کر دو، تم کہہ دو ہم نہیں مانتے اس قرآن کی آیت کو جس میں یہ کہا گیا کہ عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، مسلمان عورت کہہ دیجئے آپ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث کو تم رد کر دو صاف صاف کہ ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا صحابی کو ازواج مطہرات کو دیکھنے کو منع فرمایا، ان کے چہرے کو دیکھنے کو منع فرمایا، کہہ دو کہ یہ غلط ہے، اللہ کے بندو ہوش میں نہ ہو، کدھر جا رہے ہیں؟ یہ انعامات اور جرت ہے ہمارے بنا دے بتانے والا بتاتا ہے سب سے مست ہوتے ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ کہاں سے کہاں، کس نے گناہ چھوڑ دیے، بلکہ خوب لڈو پھوٹ رہے ہیں، اب یہ رمضان ختم ہوگا تو شادی ہالوں کے کوئی گھر ایسا نہیں جو بچا، کوئی گھر ایسا نہیں جو بچا ہو، لیکن کوئی سے بچا، تو اس پر فرماتے ہیں کہ جہاں تک غور کیا گیا اس کی بڑی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ اچھے اعمال اور گناہ کی پاداش کو صرف آخرت میں سمجھتے ہیں، اس کی ہرگز خبر نہیں کہ دنیا میں بھی اس کا کچھ نتیجہ مرتب ہونا ہے، حالانکہ عادت اللہ ہے کہ دنیا میں بھی نتیجہ مرتب ہوگا، اور چونکہ دنیا کی جزا اور سزا فوراً واقع ہو جاتی ہے اس لیے زیادہ نظر آتی ہے، اور آخرت میں جزا اور سزا کے وقوع کو عقیدتاً تو اعمال کا ثمرہ جانتے ہیں کیونکہ مسلمان ہیں، مگر جو علاقہ قوی اور مؤثر سمجھتے اعمال میں اور سزا میں وہ ذہن میں نہیں، جیسے دوسری چیزوں میں، تو مثلا یہ کہتے ہیں کہ طالب علم محنت کرے گا تو پاس ہو جائے گا، ہم ملازمت پہ جائیں گے تو تنخواہ ملے گی، یہ علاقہ تو اس کو تو بہت مؤثر مانتے ہیں، بہت قوی مانتے ہیں، لیکن اس علاقے کو کہ ہم گناہ کریں گے تو اس کی دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں، یہ ذہنوں میں بہت کمزور ہے اگر ہے بھی، تو چنانچہ اسی وجہ سے ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ شروع میں حضرت حکیم الامت حسن نے فرمایا کہ آخر وجہ کیا ہے، اور اس کے بعد حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں جزاء الاعمال میں حدیث اور قرآن کی متعدد آیات سے ثابت کیا ہے کہ گناہ کا نتیجہ دنیا میں ہی ہلاک ہے، کوئی انکار نہیں، اسی طرح سے آخرت کے لیے تمام آیات کو جمع کیا قرآن اور حدیث، بہت سارے گناہ اور ان کی تاثیر کو بیان فرمایا، گناہ کرنے سے مثلا حیا اور غیرت جاتی رہتی ہے، گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے، فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے، معصیت سے گناہ سے عمر گھٹتی ہے، رزق میں کمی آ جاتی ہے، دل میں سیاہی آ جاتی ہے، کاموں میں دشواری پیش آتی ہے، یہ سب قرآن و حدیث کی تاثیر، شاید مسلمان اسے سمجھ جائیں، اور گناہ اسی طرح سے پھر آخرت میں جو علاقہ ہے اس کا وہ قرآن و حدیث سے ثابت کیا، آخری کا جو حصہ یہ بھی عجیب ہے، اس میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بہت شفقت کے ساتھ کچھ اعمال بتائے ہیں کہ جن سے گناہ چھوٹ جائیں گے، طاعت میں ترقی ہوگی، وہ نقل کر دیتا ہوں، اور پھر وہ وجوہات بیان کی ہیں کہ ہم توبہ آخر کیوں نہیں کرتے، اگر وقت ملا تو اسے درج کر دیتا ہوں، فرمایا کہ ایسی طاعت جن کی محافظت سے یعنی جن کو پابندی میں عمل میں لانے سے امید ہے کہ دوسری طاعت کا سلسلہ قائم ہو جائے، ایک اس میں علم دین کا حاصل کرنا ہے، علم دین حاصل کرنے کا اگر کوئی طریقہ نہیں ہے، جب ان پٹ نہیں ہے تو آؤٹ پٹ کہاں سے ہوگا، ان پٹ تو ہو، ان پٹ ہے نہیں، گھر میں کوئی کتابیں پڑھتے نہیں، کوئی اور بتانے والا ہے نہیں، اور بتانے والا ہے تو اس کی سنتے نہیں ہیں، تو علم دین ہی جب حاصل نہیں ہو رہا ہے، ضروری علم دین حاصل نہیں ہو رہا تو عمل کیسے ہوگا، تو یہ ایک ضروری چیز فرمائی، پھر فرمایا کہ یہ خاص کتابوں سے حاصل کیا جائے یا صحبت علماء سے، بلکہ تحصیل کتب کے بعد یعنی اگر کتابوں سے حاصل کر بھی لیا جائے دین تو بھی علماء کی صحبت ضروری ہے، علماء کی صحبت ضروری ہے، آج یہ بھی مفقود ہوئی جا رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ جس طرح کی علماء کی صحبت بعض لوگ تقریریں وغیرہ سن لیتے ہیں، بعض ان میں حقیقتا علماء میں شامل ہی نہیں ہے، جیسے ابھی آتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اگر تم کو جھگڑا کرنا وہاں جاؤ، ان کی قبر ہے اس سے جا کے کرو، میں صرف نقل کرنے والا ہوں، فرمایا کہ علماء کی صحبت ضروری ہے، اس کو پکڑ لینا چاہیے، اور مراد ہماری علماء سے وہ علماء ہیں جو اپنے علم پر خود عمل کرتے ہیں، اور شریعت اور حقیقت کے جامع دو چیزیں، صرف یعنی کہ شریعت شریعت اور حقیقت سے جانے ہوں، باطنی اعمال کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہوں اور اتباع سنت کے عاشق ہوں، یعنی کہ سنتیں سب چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے دکھا دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کس طرح سے یہ سنت ہے، یہ عالم سنتوں کو چھوڑتا ہے. یہ وہ علماء نہیں ہے جن کی صحبت ہم اختیار کریں، سمجھ لیجیے. اسی طرح جو علماء سنتوں کو چھوڑنے والے ہیں، جو شریعت اور حقیقت کے جامع نہیں ہیں، جو خود اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، نگاہوں کو نیچے رکھو، نہیں نیچے رکھتے، کرتے ہیں حرام کو کرتے ہیں اور جتنی چیزوں کا حکم ہے نہیں کرتے. تو فرما رہے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، میں نہیں عرض کر رہا بلکہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، مراد ہماری علماء سے وہ علماء ہیں جو اپنے علم پر خود عمل کرتے ہوں اور شریعت اور حقیقت کے جامع ہوں، اتباع سنت کے عاشق ہوں، توسط پسند ہوں، افراط و تفریط سے بچتے ہوں، لوگوں پر شفیق ہوں، تعصب اور عناد ان میں نہ ہو. گو اس وقت بھی بفضل ہی تعالیٰ، یہ 100 سال پہلے کا مضمون ہے، گو اس وقت بھی بفضل ہی تعالیٰ اس قسم کے علماء بہت سے ہیں اور ہمیشہ رہیں، ایسے علماء ہمیشہ رہیں. جیسے ہمارے سردار، جیسا ہمارے سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، لا یزال طائفة من امتی منصورین علی الحق، یعنی ایک طبقہ، ایک طائفہ، ایک ایسے لوگوں کا ہمیشہ رہے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ نصرت کریں گے، ان کی مدد کریں گے، ان پہ کوئی غلبہ نہیں پا سکے گا، ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا، ایسے لوگ ہمیشہ موجود رہیں گے. لیکن اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ چند بزرگوں کا نام تبرکن یہاں لکھ دیتے ہیں تاکہ اس سے قیاس کر لیں کہ کس قسم کے لوگوں سے. ابھی بھی وہ قیاس صحیح ہے کیونکہ اس میں سے بعض کے نام ہمیں ابھی بھی معلوم ہے. دیکھیے جو نام لکھے ہیں کن کے لکھے ہیں، 1, 2, 3, 4, 5, 6 نام، صرف 6 نام لکھے. سب سے پہلے لکھا ہے مکہ معظمہ میں حضرت سیدی و مرشدی مولانا الحاج الشیخ محمد امداد اللہ صاحب دامت برکاتہ. یہ عالم نہیں تھے، یعنی ان علماء میں سے نہیں تھے جو درس نظامی وغیرہ والے، لیکن ان کا نام سب سے اوپر میں تھا. اس سے پتہ چل گیا کہ کس طرح کے لوگ مراد ہیں جن کی صحبت کو کہا جا رہا ہے. اور گنگوہ میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب دامت برکاتہم، گنگوہی اب تو خیر سب انتقال کر گئے، اور سہارنپور میں جناب مولانا ابو الحسن صاحب مہتمم مسجد جامع مسجد سہارنپور، اور دیوبند میں جناب مولانا محمود حسن صاحب مدرس اعلیٰ مدرسہ دیوبند، اور حضرت حاجی محمد عابد صاحب، یہ بھی عالم نہیں ہے، مقیم مسجد چھتہ دیوبند، ممکن عالم ہوں لیکن لکھا نہ ہو. امبالہ میں حضرت سائیں تبکل شاہ صاحب دامت برکاتہ، 6 نام لکھ دیے ایسے بزرگوں کی. اب ان بزرگوں کو بات کو تو ہم جانتے ہیں، تو بس انہیں اسی طرح کے بزرگوں کو تلاش کریں. ایسے بزرگ بھی اللہ کے فضل سے موجود ہیں، لیکن ڈھونڈنا پڑے گا، کہتے رجال ہے اس میں کوئی شک نہیں. ایسے بزرگوں کی صحبت و خدمت جس قدر میسر ہو جائے غنیمت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ ہے. اگر ہر روز ممکن نہ ہو تو ہفتے میں 8 گھنٹہ ضرور انتظام کر لیں، اس کی برکات خود دیکھ لے گا. جو شخص ایسا کرے گا اس کی برکات کو خود دیکھ لے گا. اور دوسرے ان میں سے نماز ہے کہ جس طرح ہو سکے 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتا رہے، اور مردوں کو چاہیے کہ حتی الامکان جماعت حاصل کرنے کی بھی کوشش کرے، اور بدل جائے مجبوری جس طرح ہاتھ آ جائے، نماز غنیمت ہے، اس سے اللہ کے دربار میں ایک تعلق اور ارتباط قائم ہو جائے گا اور رہے گا، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اس کی حالت درست رہے گی. کیونکہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، دیکھیے نماز تو وہ چیز ہے جو ان چیزوں سے روکنے والی ہے، تو شرط یہ ہے کہ تم ان چیزوں کو منکر سمجھو تو صحیح، گناہ مانو تو صحیح. تم نے تو اب نامحرموں کو دیکھنے کو گناہ ماننے سے انکار کر دیا، تصاویر کی حرمت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، موسیقی کو مانتے نہیں کہ گناہ ہے. تو جب یہ تم نے کر لیا تو اب تو ایمان کے لانے پڑ گئے، اب تم کو کیا فائدہ پہنچائے گی ایسی نماز؟ ایک طرف تو نافرمانی اور اس کو گناہ کو حلال سمجھنا، لیکن اگر عقائد صحیح ہوں اور گناہ کو گناہ سمجھے تو ان میں صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اور نمبر 3، لوگوں سے کم بولنا، کم ملنا، اور جو کچھ بولنا ہو سوچ کر بولنا، یہ نمبر 3 پہ لائیں. ہزاروں آفتوں سے محفوظ رہنے کا یہ ایک اعلیٰ درجے کا آلہ ہے. اور نمبر چار محاسبہ اور مراقبہ. مراقبہ یہ ہے کہ ہر وقت یہ خیال رکھے کہ حق تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے سب اقوال و افعال پر ان کی نظر، یہ سوچتے رہے چلتے پھرتے چلتے پھرتے، یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. جس وقت یہ سوچو گے تمہاری نظر نامحرم پہ نہیں اٹھ سکتی، ناممکن، تجربہ کر لیجیے. یہ مراقبہ ہے. اور محاسبہ یہ ہے کہ کوئی وقت مثلا سوتے وقت تنہا بیٹھ کر تمام دن کے اعمال یاد کر کے یوں خیال کرے کہ اس وقت میرا حساب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اور میں جواب سے عاجز ہو رہا ہوں، میرے پاس کوئی عذر نہیں. اور نمبر پانچ توبہ و استغفار، یہ تو ہر وقت کا وظیفہ بنانے لگی چیز ہے. یا اللہ معاف کر دیجیے، یا اللہ معاف کر دیجیے، کیونکہ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں. اس لیے معافی مانگتے رہے، توبہ و استغفار کی کثرت رکھتے ہیں. اور جب کبھی کوئی لغزش ہو جائے توقف نہ کرے، کسی وقت یا کسی چیز کا انتظار نہ کرے، فوراً تنہائی میں جا کر سجدے میں گر کر خوب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اگر رونا آوے تو روئے، ورنہ رونے کی صورت نہیں بنا دی، گناہ ہوتے ہیں. اگر آپ ٹیلیویژن دیکھتے ہیں، ٹیلیویژن جیسے ہی دیکھا آپ نے فوراً ہی اگر یہ عمل کریں تو بہت جلد ٹیلیویژن چھوٹ جائے گا. داڑھی موڑنے والوں کو ایک مطلب ہمارے ایک بزرگ نے بتایا، اچھا خیر آپ کریں، روکا نہیں. لیکن ہر بار جب یہ آپ نے شیو لوشن وغیرہ سے چٹپٹ کر لیں تو اس کے بعد دو رکعت نفل پڑھتے ہیں، ضرور کریں تو بھی ہو جائے گا. جب اللہ میں سے مانگو گے تو گناہ، لیکن بچہ کہ تم گناہ تو سمجھو اس کو، تم گناہ ہی نہیں سمجھتے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے. جب اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کرو، اگر رونا آوے تو ٹھیک ہے، ورنہ رونے کی صورت ہی بناؤ، اللہ تعالیٰ سے خوب گلگلا کر. یہ پانچ چیزیں ہوئیں، علم و صحبت، علم و صحبت علماء، نماز پنجگانہ، قلت کلام، بات چیت کم کرو اور لوگوں سے ملو کم، اور محاسبہ اور مراقبہ اور توبہ و استغفار. انشاءاللہ تعالی ان تمام امور پنجگانہ کی پابندی سے، جو کہ کچھ مشکل بھی نہیں، تمام سعادت کا دروازہ کھل جائے گا. اگر کوئی اللہ والا تمہیں ایسا نہ ملے جس کی صحبت کو تم سمجھتے ہو کہ یہ صحیح ہے، کیونکہ آج کل واقعی فقدان ہے اور واقعی خطر و جال ہے، جس کو دیکھے کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی چیز کرنے لگ جاتا ہے. تو حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ کی کتابیں بالخصوص مواعظ اور ملفوظات لے کے بیٹھ جاؤ، پڑھتے رہو اور دعا کرو کہ یا اللہ آپ مجھے اسی سے شفا دے دیجیے، ان شاء اللہ اس سے بھی کام بن جائے گا. کیونکہ یہ مواعظ اور حالات بزرگوں کے پڑھنا، سچے بزرگوں کے، یہ بالکل بدل ہے صحبت، ان کے حالات پڑھو، ان کے مواعظ پڑھو، یہ صحبت کا بدل ہے. اور شاید یہ وقت اب قریب آ رہا ہے کہ یا کسی شخص سے کوئی مناسبت نہ ہو تو وہ ایسا کرے کہ میری کتابوں کو لے کے کونے میں بیٹھ جائے، ان شاء اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ مجھ کو میرے گناہ اور امراض سمجھ میں آنے لگے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی واصل ہو جائے گا. فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، یہ کسی طریقے سے بند نہیں ہے. اور دوسرا اس کا حصہ ہے کہ ایسے گناہ کے بیان میں کہ ان کے بچنے سے بفضل تعالیٰ قریب قریب تمام گناہوں سے نجات ہو جاتی ہے. کیا تو ہم چاہتے ہیں گناہوں سے نجات یا نہیں چاہتے؟ سوال تو یہ ہے، ہم چاہتے ہیں تو تدبیریں ہیں، سب کچھ ہے، آنند فانند ہو جائے گا، بتانے والے لوگ موجود ہیں. چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو گناہ کو چھوڑنا، چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو، اس کا سوال ہے. اگر چھوڑنا چاہتے ہو تو یہ چھ گناہ بتائے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو تو انشاءاللہ سارے گناہ چھوٹ جائیں گے. ایک ان میں سے غیبت ہے، اس سے طرح طرح کے مفاسد دنیاوی اور اخروی پیدا ہوتے ہیں، اور آج کل اس میں بہت ابتدا ہے. اور اس سے بچنے کا سہل طریقہ یہ ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ نہ کسی کا تذکرہ سنیں، نہ اچھا نہ برا، اور اپنے ضروری کاموں میں مشغول رہیں. ذکر کرے تو اپنا ہی کرے، اپنا دھندہ کیا چھوڑا ہے جو اوروں کے ذکر کرنے کی اس کو فرصت ملتی ہے. اور دوسرے ان میں سے ایک ظلم ہے، خواہ مالی یا جانی یا زبانی. مثلا کسی کا حق مار دیا، قلیل یا کثیر، یا کسی کو نہر تکلیف ہوتا ہے، حق کس کا مارا جاتا ہے؟ جس کا حق آپ مار سکتے ہیں اسی کا مارا جاتا ہے، جس کا حق آپ مار نہیں سکتے آپ پڑوسی کا حق مار سکتے ہیں، کرتے دیکھیے سڑک پہ چلنے والوں کا حق مار سکتے ہیں، ساتھ آفس میں کسی کا حق مار سکتے ہیں، لیکن ہاں جہاں آپ کو قدرت ہے وہاں حق مار سکتے ہیں. افسر ہے تو چھوٹوں کا حق، کارخانے کے مالک ہیں تو ملازمین کا حق، شوہر ہے تو بیوی کا حق، ساس ہے تو بہو کا حق مار سکتے ہیں، جہاں جہاں قدرت ہے وہاں حق مارا ہے. سوچ لیں دیکھ لیں. یا کسی کو ناحق تکلیف پہنچائی یا کسی کی بے آبروئی کی، اور نمبر تین اپنے کو بڑا سمجھنا اور اوروں کو حقیر سمجھنا. ظلم اور غیبت اسی سے پیدا ہوتا ہے اور اسی سے کینہ وغیرہ پیدا ہوتا ہے. اور چوتھے نمبر پر غصہ ہے. کبھی یاد نہیں کہ غصہ کر کے کوئی پچھتایا نہ، جب غصہ کریں گے بعد میں ندامت ہوگی. اسی سے پتہ چلا غصہ غلط ہے، کتنا تجربہ چار سے بہت ہو گیا، لیکن اس کا علاج کرانا پڑتا ہے کسی اللہ والے سے، ورنہ تو وہی ہو جاتا ہے. جب تک علاج نہ کرا لو ایک عرصے تک غصہ مغلوب نہیں ہوتا. غصے میں جو کام ہوگا عقل کے خلاف ہوگا، اور جو منہ سے نہیں کہنا چاہیے تھا وہ منہ سے نکل جائے گا، اور پھر غصہ اترنے کے بعد اس کا کوئی تدارک نہیں ہو سکتا. اور کبھی کبھی عمر بھر کے لیے صدمہ ہو جاتا ہے غصے میں جو ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. اور نمبر پانچ، غیر محرم عورت یا مرد سے کسی بھی قسم کا علاقہ رکھنا، تعلق رکھنا، خواہ اس کو دیکھنا یا اس کے دل خوش کرنے کے لیے ہم کلام ہونا، یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا، یا اس کی پسند کے یا اس کے خوش کرنے کو اپنی وضع یا کلام کو آراستہ اور نرم کرنا. بہت عام، بہت عام. جہاں باہر کوئی عورتیں ہوتی ہیں کام کرنے والی جن سے واسطہ ہوتا ہے، جس قدر نرمی سے بات کرتے ہیں یہ مرد، حالانکہ نرمی بالکل جائز نہیں، صرف عورتوں کو جائز نہیں کہ نرمی سے بات کریں نہ محرم مردوں سے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بڑے درد سے فرما رہے ہیں، میں سچ عرض کرتا ہوں، اس تعلق سے جو جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور جو جو مسائل پیش آتے ہیں، احاطۂ تحریر سے خارج ہو. فرمایا احاطۂ تحریر سے خارج، کیونکہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، ایسے سستا دل سیاہ ہو. اور چھٹے نمبر پر مشتبہ یا حرام کھانا ہے، کہ اس سے تمام ظلمت اور کدورت سے نفسانیاں پیدا ہوتی ہے، کیونکہ غذا اسی سے بن کر تمام اعضاء اور عروق میں پھیلتی ہے. بس جیسی غذا ہوگی ویسے ہی اثر تمام جوارے میں پیدا ہوگا، اور پھر ویسے ہی افعال اس سے سرزد ہوں گے. یہ چھ گناہ ہیں جن سے اکثر معاصی پیدا ہوتے ہیں. ان کے ترک سے انشاءاللہ دوسرے گناہوں کا ترک بہت آسان ہو جائے گا، بلکہ امید ہے کہ وہ دوسرے گناہ خود بخود چھوٹ جائیں گے. دیکھ رہے ہیں آپ، حکیم الامت فرما رہے ہیں چھ گناہوں کی فہرست لگا لیں اور بہت اہتمام رکھیں ان چھ میں سے کسی گناہ کے قریب نہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان ساری باتوں کا ہم پہ اثر کوئی ہوتا اور ہم گناہ چھوڑتے ہیں. سب کچھ تو سنا دیا گیا کلام پاک کی آیت، وہ سب سے بڑا تو مسئلہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم سمجھتے ہیں. فرماتے ہیں ایک شبہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے، میرے گناہوں کی وہاں کیا حقیقت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک وہ غفور الرحیم تو ہیں، مگر قہار اور منتقم بھی تو ہیں. گناہوں پہ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، تو تم کو کیسے معلوم ہو گیا کہ تمہارے لیے مغفرت ہوگی؟ تمہارے گناہوں پہ تو گھر کا اندیشہ ہے. چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہی میں کلام پاک میں پڑھنے سنانے جا رہا ہوں، کہ حق تعالیٰ تو جہنم کو بھر دیں گے جس نے بھی شیطان کی اتباع کی وہ بچنے کا. اور یہ کلام پاک کی آیت سن لیجیے، یہ اس کا قصہ ہے شیطان کا. شیطان کو حق تعالیٰ نے تمام کو کہا کہ جب میں آدم علیہ السلام کا بناؤں خود تھا روح ہوں تو تم سب سجدہ کرنا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اس کے بعد کا قصہ ہے، حق تعالیٰ نے اس سے پوچھا، حق تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھوں بنایا اس کو سجدہ کرنے سے تو اس کو کون سی چیز کس چیز نے روکا؟ کیا تم دھوکے میں آ گیا، غرور میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، یا یہ کہ تو واقعی میں ایسے بڑے درجے والوں میں سے ہے، یا واقعی تو بڑا ہے، یا تو دھوکے میں آ گیا، تکبر میں آ گیا؟ تو شیطان نے کہا قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین، نہیں میں بڑا ہی ہوں، دھوکے میں نہیں آیا. وہاں بھی یہ تک نہیں کہا کہ میں مجھے کبر ہو گیا، بلکہ یوں کہا کہ نہیں میں ہوں ہی بڑا. دیکھیے آپ نے اس کو تو اسی سے بنایا تھا، مجھے تو آپ کو بنایا تو میں بہتر ہوں. چنانچہ حق تعالیٰ نے جو فرمایا قال فخرج منها فإنك رجيم، بس تو نکل یہاں سے، آسمان سے تو نکل، کیونکہ بے شک تو اس حرکت سے مردود ہو گیا. اور پھر فرمایا حق تعالیٰ نے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اب تجھ پہ قیامت تک لعنت رہے گی، یعنی تو ہر رحمت سے محروم ہو گیا. یہ اعمال صالحہ بھی تو ایک رحمت ہے, اپنے سب سے بڑھ کر رحمت ہے. اگر محض اللہ کے لیے کیا جائے تو یہ بہت بڑی رحمت ہے. اور لعنت کا مطلب ہے کہ اس سے بھی محروم, ہر چیز سے محروم. اس پر شیطان نے کہا قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون, کہنے لگا تو پھر مجھ کو مہلت دے دیجیے قیامت کے دن تک. یہ کمال ہے اس کا, معرفت تھی اللہ کے اتنی کہ جانتا تھا کہ جو اللہ کا مجھ پہ غضب ہو رہا ہے, پھر بھی جانتا تھا کہ میں اگر دعا مانگوں گا تو قبول نہیں. بس یہ دعا مانگی کہ قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون, یا اللہ مجھے قیامت سے کتنی مہلت دے دیجیے. بس اللہ نے فوراً فرمایا قال فانک من المنظرین, ارشاد ہوا کہ جب تو مہلت مانگتا ہے تو جا, تجھے مہلت دے دی گئی, تجھ کو وقت الى یوم الوقت المعلوم, تجھ کو قیامت تک کی مہلت مل گئی. اس میں شیطان نے کہا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین, کہنے لگا جب مجھ کو مہلت مل گئی تو مجھ کو بھی تیری عزت کی قسم, یعنی اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہے شیطان, تو مجھ کو بھی تیری عزت کی قسم کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا, جو آپ جتنے بندے ہیں سب کو گمراہ, بجز آپ کے ان بندوں کے جو انہوں نے منتخب کیے ہوئے بندے آپ کے ہیں, ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا, ان کے علاوہ میں سب کو گمراہ کروں گا. اب اس پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں قال فالحق والحق اقول, ارشاد ہوا کہ دیکھ میں سچ کہتا ہوں اور میں تو ہمیشہ ہی سچ, یہ سچ کہا. یہ کیا ہے, جب کسی کی پٹائی کرنی ہوتی ہے تو آپ بھی کہتے ہیں دیکھ میں سچ کہتا ہوں, اگر تم نے عزت کی تو میں بہت ماروں گا, یہ دھمکی وہی ہے اور اتنی تاکید کے ساتھ ہے. قال فالحق, میں سچ کہتا ہوں, والحق اقول, میں تو کہتا ہی سچ ہوں, ہمیشہ ہوشیار ہو جائے ایسے سب ہوں. اور کیا ہے, شیطان کی پٹائی کی دھمکی نہیں, بلکہ شیطان کی جو اتباع کرے اس کا کیا حشر کروں گا اس کی دھمکی بھی. اور اب قسم کھاتے ہیں قال فالحق والحق اقول, اپنی حقانیت کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد کہا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ, کہ میں تجھ سے اور جو بھی تیری اتباع کرے, شیطان کی اتباع کرو گے, ٹیلی ویژن دیکھو گے, نامحرموں کو دیکھو گے, شیطان کی اتباع نہیں ہے تو اور ہے کیا, مجھے بتا دیجیے. تو دیکھ لیجیے, آپ خود غور کر لیجیے کہ ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہیں یا گناہ کی تعویلیں کرتے ہیں, یہ شادی ہال کی خرافاتیں اس کا ذکر کیے بغیر تو طبیعت مانتی نہیں, کیونکہ ہمارا معاشرہ اس کا شکار ہے, غریب سے غریب آدمی اس کا شکار ہو کے گناہ کا شکار اور معاشی طور سے دیوالیہ ہوتا چلا جا رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں. یہ شیطان کی تباہ ہے نہیں کہ ہے نہیں, تو اور کس کی تباہ ہے, یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, یہ جو روشنیاں جگمگ کر رہی ہیں یہ شیطان نہیں کرا رہا, تو اور کون کرا رہا ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں والحق والحق اقول, میں سچ کہتا ہوں اور میں تو ہمیشہ سچ ہی کہا کرتا ہوں, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ, کہ میں تجھ سے اور جو تیری اتباع کرے گا ان سب سے دوزخ کو بھر دوں گا, اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھا کے فرمایا. تو ہم آج کیسے سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم شیطان کی اتباع کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہم سے سچا نہیں آیا. ارے ہوگا یہ کہ جب تم بار بار گناہ کرو گے تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا, کیونکہ تم ایک وقت آئے گا کہ تم گناہ کو حلال سمجھنے لگ جاؤ. گناہ کی تاثیر ہی یہی, اچھی طرح سمجھ دیجیے, گناہ جب کیا جائے گا تو ایمان کمزور ہوگا, اور حتیٰ کہ وہاں تک پہنچ جائیں گے کہ گناہ سے مانوس ہو جائیں گے, اس کے بعد اوپر اوپر سے ہوگا لا الہ الا اللہ اور میرا نام عبداللہ ہے عبد الرحمن, اندر سے ایمان رخصت ہو چکا ہوگا. یہی حال آج کل ہوتا چلا جا رہا ہے. فرماتے ہیں کہ محمد رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ قہار اور منتقم بھی تو ہے, یہ غفور الرحیم تو اس شخص کے لیے ہیں جو پچھلے گناہوں سے توبہ کرے. انی لغفار لمن تاب, میں تو غفار اس کے لیے ہوں جو توبہ کرے اور آئندہ اعمال کی اصلاح کرے. اور کما قال اللہ تعالیٰ, جو آیت شروع میں پڑھی گئی, یعنی اس کے بعد تیرا پروردگار ان لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے جنہوں نے نادانی سے برا کام کیا, پھر توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی. ایک شبہ توبہ کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ میاں ابھی کیا جلدی ہے, آگے چل کر توبہ کر لیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو کیا فرمایا ہے, احمق, جو اس امید پر گناہ کرے کہ آئندہ ہم سے توبہ کر لیں. اس شخص سے یہ کہنا کہ تم کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ ابھی تم اور زندہ رہو گے, ممکن ہے رات کو سوتے سوتے رہ جاؤ اور صبح کو مرد مردہ پڑے ہوئے ملو, یا اگر زندگی بھی ہوئی تو توبہ کی شاید تم کو پھر توفیق نہ ہو. یاد رکھو کہ گناہ جس قدر بڑھتا جاتا ہے دل کی سیاہی بڑھتی جاتی ہے اور روز بروز توبہ کی توفیق کم ہوتی جاتی ہے. تم اور آج کہہ رہے ہو کہ توبہ کل کو اور گناہ بڑھ گئے تو اور توبہ مشکل ہوتی چلی جاتی ہے. یہاں تک کہ اکثر ایسا شخص بلا توبہ مر جاتا ہے. اور ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ میاں گناہ تو اس پر لیں پہلے پھر توبہ کر کے معاف کرا لیں گے, ابھی تو مزے کر لیں. اس شخص سے یہ کہنا چاہیے کہ ذرا اپنی انگلی آپ کے اندر ڈال دو پھر اس پر ہم مرہم لگا دیں گے, یہ تو تم کو ہرگز گوارا نہیں ہوگا. پھر افسوس ہے گناہ پر کیسے جرت ہوتی ہے. اس شخص کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ مجھے توبہ کی توفیق ضرور ہو جائے گی. یا اگر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ کے کیا ذمہ واجب ہے کہ توبہ کو قبول ہی کر لیں. پھر یہ کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان سے توبہ کر لینا اللہ تعالیٰ کے روبرو کافی نہیں بلکہ صاحب حق سے معاف کرانے کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے. تو اس کا وقت ہوگا تمہارے پاس. اور ایک شبہ بعض یہ کرتے ہیں کہ کیا کریں صاحب, ہماری تقدیر میں ہی لکھا تھا ہم گناہ کریں. یہ شیطانی جواب. شیطان نے یہی کہا, شیطان سے پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا, یا اللہ نے تقدیر میں یہی لکھا تھا تو میں کیسے کروں. ایسا جواب ہے کہ بظاہر کو ثابت کرنے والا جواب, شیطانی جواب کیسے ہوتا ہے کہ یا اللہ جواب نے میری تقدیر میں سجدہ کرنا لکھا ہی نہیں تھا آدم علیہ السلام کو تو پھر میں کرتا کیسے. ذہانت سے بھرپور, ذہانت اور شیطانیت سے بھرپور جواب ہے. یہ حق تعالیٰ نے کیا تھا, حق نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے لیکن جس وقت میں نے حکم دیا تھا اس وقت اس کو کہاں پتا تھا کہ میں نے تیری تقدیر میں یہ لکھا تھا, اس وقت کہاں پتا تھا. جو گناہ کرتے سے پہلے تو اس کو کہاں پتا تھا کہ یہ گناہ کا میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے, اس وقت تجھے پورا اختیار تھا. تعالیٰ کے جواب کے آگے سب بند, شیطان سب بند. صاحب ذرا انصاف کرنا چاہیے کہ جس وقت گناہ کرتے ہیں اس ارادے سے کرتے ہیں کہ چونکہ ہماری تقدیر میں لکھا ہے لاؤ تقدیر کے موافقت کر لیں, ہرگز نہیں. اس وقت تو اس مسئلے کا تمہیں ہوش بھی نہیں رہتا. جب گناہ سے تم فارغ ہو جاتے ہو پھر فرصت میں ہی تمہیں تعویلیں سوجھ رہی ہیں. اگر انصاف کر کے دیکھو تو خود اس تعویل کی بے قدری تم دل میں سمجھتے ہوگے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تقدیر پر ایسا ہی بھروسہ ہے تمہیں تو دنیاوی معاملات میں اس مسئلے پر کیوں نہیں اتنا اعتماد ہوتا ہے. جب کوئی شخص تم کو جانی یا مالی نقصان پہنچاوے تو اس پر تم ہرگز حساب مت کیا کرو, سمجھ لو کہ تقدیر میں ہی لکھا تھا. آپ کا وہ تو چوری کر کے چیز لے جا رہا ہے, جانے تو تقدیر نہیں لکھا ہے, ایسا تو نہیں کرتے. وہاں تو مسئلہ تقدیر کے گناہ کے معاملے میں وہاں پہ مسئلہ تقدیر کے منکر کیوں بن جاتے ہیں, اور یہاں گناہ کے معاملے میں تقدیر پر تمہارا ایمان ہو جاتا ہے. ایک اور شبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر قسمت میں جنت لکھی ہے تو جنت میں جاویں گے, اگر دوزخ لکھی ہے تو دوزخ میں جاویں گے. محنت و مشقت سب بیکار ہے. ان لوگوں سے کہنا چاہیے کہ اگر یہ بات ہے تو دنیاوی معاملات میں پھر تم کیوں تدبیریں اور کوششیں کرتے ہو. کھانے کے لیے تو اس قدر اہتمام کرتے ہو, کیا کیا نہیں کرتے. یہ کیوں نہیں کہتے کہ قسمت میں ہے تو آپ ہی بنا کے پیٹ میں آ جائے گا. اگر اولاد کی تمنا ہوتی ہے تو نکاح کیوں کرتے ہو, مت کرو, خود ہی اولاد آ جائے گی چھت پر سے تب کے لیے. اور ایک دھوکہ یہ ہو جاتا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے انا ان ظن عبدی بی, کہ ہم کہ اللہ تعالیٰ وہی معاملہ بندے کے ساتھ کرتے ہیں جس کا وہ ظن کرتا ہے. تو ہم نے اپنے ظن میں سمجھ لیا ہے کہ ہم تو جنتی ہیں, ان شاء اللہ اللہ میں وہی معاملہ کر دیں گے. اب چاہے شراب پیو, چاہے چوری کرو, چاہے ڈاکہ ڈالو, ہم تو ہمارے ذن نہیں ہے کہ ہم تو جنتی ہیں. تو خوب یاد رکھنا چاہیے کہ امید اور حسن ظن کے معنی یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کر کے اس کے نتیجے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل کا منتظر رہے, اس کو کہتے ہیں حسن ظن. حسن ظن یہ نہیں کہتے کہ کوئی تدبیر ہی نہ کرے اس کے بعد حسن ظن کرے, یہ تو حماقت اور بیوقوفی اور پاگل پن اور جنون ہے. کہ صاحب کہیں کہ صاحب کھیتی ہم نے بیج تو نہیں بویا ہے لیکن ہمیں حسن ظن ہے انشاءاللہ ضرور پودے نکلیں گے. تو یہی یہاں پہ حسن ظن کر لیا. ایک دھوکہ یہ ہو جاتا ہے کہ فنا بزرگ کی اولاد یا فنا بزرگ کے مرید ہیں یا فنا بزرگ زندہ یا مردہ سے ہم محبت رکھتے ہیں, بس ہاں ہم کچھ ہی کریں ہم تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور محفوظ ہیں. صاحبو اگر یہ نسبتیں صرف کافی ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کو ہرگز نہ فرماتے. یعنی اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کو جہنم سے بچا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ کفایت نہیں کر سکتا. یعنی جب اپنے پاس سرمایہ ایمان اور اعمال صالحہ کا نہ ہو صرف نسبت کافی نہیں, اور ایمان اور تقویٰ اگر ہو تو انشاءاللہ یہ نسبت شریفہ بھی ہو تو نور اللہ نور ہے, اور قیامت کے دن یہ نسبت ضرور فائدہ مند ہوگی. اور بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری اطاعت اور اعمال کی پرواہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ جن سے بڑے ان کو ہمارے اعمال، ہمارے اعمال جو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ بیل کے سینگ پہ مچھر آ کے بیٹھ گیا، تو اس جن کے بعد اڑا تو کہتا ہے معاف کیجیے گا میں نے آپ کو بڑی تکلیف پہنچائی، بیل نے کہا مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں چلا، اسی طرح سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے گناہ ہیں تو مچھر کی طرح سے ہیں، میں جو ہے سینگ پہ بیٹھ گیا ہوں تو اس سے اللہ میں کیا فرق پڑا، فرق کیا پڑتا اللہ میں کیا فرق پڑتا ہے، اگر ہم گناہ کر لیے کیا حیثیت ہی کیا ہے، اللہ کے لیے ہمارے گناہ کی کیا حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے. فرماتے ہیں حکیم الامت صاحب یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے عمل کی پرواہ نہیں، نہ ان کا کوئی فائدہ ہے نہ ان کا کوئی ضرر ہے، مگر کیا آپ کو بھی ان کی پرواہ نہیں ہے، آپ کو تو پرواہ ہے، جو ان فائدوں کی آپ کو تو پرواہ ہے جو اعمال صالحہ پر مرتب ہوتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ عمل تو آپ کے لیے مقرر ہوا ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کے نفع کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اگر سے مستغنی ہے مگر آپ تو مستغنی نہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بہت شفیق ڈاکٹر کسی مریض پر رحم کر کے کوئی دوا بتلا دے اور وہ مریض اپنی جان کا دشمن ہے، وہ یہ کہہ کر ٹال دے کہ صاحب دوا پینے سے حکیم صاحب کا کیا فائدہ، میں کیوں پیوں، وہ دوا نہیں پی رہا کہہ رہا کہ میں یہ دوا پی ہوں تو حکیم صاحب کا کیا فائدہ، بالکل یہی مثال، بھلے مانو حکیم صاحب کا کیا فائدہ ہوتا، تیرا ہی فائدہ ہے کہ تیری صحت کے لیے انہوں نے کیا. اور ایک شبہ بعض خوش علماء کا یہ ہوتا ہے کہ ہم تو دوسروں کو وعظ و نصیحت کرتے ہیں تو ان کے اعمال کا ثواب ہمیں بھی مل جائے گا، یعنی ہم نے آپ کو کہا کہ نماز پڑھی آپ نے نماز شروع کر دی تو ہمیں بھی نماز کا ثواب ملے گا، بشک ملے گا، اور وہ اس کثرت سے ہے لوگ اس قدر ہماری باتوں کو سنتے ہیں اور ان پہ عمل کرتے ہیں تو وہ سب ثواب ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. پتہ چلا یہ حضرات کیوں عمل نہیں کرتے، ان کے لیے سب کچھ جائز ہے، شادی ہالوں میں بیٹھیں یہ تصویریں کھینچائیں یا ٹیلیویژن محرم نامحرم کی تمیز نہ کریں، کیونکہ ان کے اعمال صالحہ کا اتنا بڑا پہاڑ ہے جو کہ دوسروں کے عمل سے پیدا ہو رہا ہے، یا یہ کہ ہم کو تو ایسے اعمال معلوم ہیں جن کے کرنے سے سینکڑوں برس سے گناہ یوں معاف ہو جاتے ہیں، مثلا سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ روزانہ ہم کہہ لیتے ہیں، یا عاشورے کا ہم روزہ رکھ لیتے ہیں سب گناہ معافی ہو جاتے ہیں، یا مکہ والے اقتباس کر لیتے ہیں. صاحبو موٹی بات ہے، اگر یہ اعمال کافی ہوتے تو تمام اللہ تعالیٰ کے احکام اور احکام اور جو قرآن میں آئے ہیں سب بیکار گئے، یعنی ساری آیات سے قرآن اور ساری احادیث، اور یہاں حدیث میں صاف موجود ہیں کہ یہ اعمال تو اس وقت مقبول ہیں اذا اجتنب الکبائر، جب کبائر یعنی بڑے بڑے گناہ سے بچو، اور قرآن میں ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقیوں کا عمل قبول کرتے ہیں، تو تم جو گناہ کر رہے ہو تو تمہارے ان اعمال کا جو تم کو جزا کہاں سے ملے گی، تمہارا تو مقبول ہی نہیں ہوا. اور ایک شبہ بعض جاہل درویشوں اور فقیروں کو ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ ہم ریاضت و مجاہدہ کی بدولت ہم مقام فنا تک پہنچ گئے، ہم کچھ رہے نہیں، جو کچھ کرتا ہے وہی اللہ میں کرتا ہے، اور ایسی واہی تباہی باتیں بکتے ہیں کہ اچھا خاصا کفر و الحاد ہو جاتا ہے، کہیں کہتے ہیں کہ دریا میں خطرہ مل گیا، کہیں کہتے ہیں سمندر کو پیشاب کا خطرہ کیا ناپاک کر سکتا ہے، اور بعض یہ سانس تک پہنچ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو خود ہی خدا ہیں، عبادت کس کی اور گناہ کی. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چلہ پہاڑوں میں کہیں سے کیا، تنہائی چاہیے سمجھے، اعتکاف میں بھی تنہائی من تنہائی ہے، خلوت میں تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوتا ہے، انہوں نے کیا 40 دن مکمل ہو گیا چلہ تو شیطان آ گیا اور پورے غار میں چمک ہوئی اور روشنی پھیل گئی اور اس نے ایک آواز نکالی کہ عبد القادر تم نے بہت محنت کر لی اور تم نے سارے مقامات طے کر لیا اور جو کچھ بھی کہا ہم نے تمہارے لیے تکلیف کو اٹھا لیا، یعنی اب تم مکلف نہیں ہو، تم جو چاہے کرو، تمہارے پر نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ کچھ بھی نہیں تھا. فوراً سمجھ گئے یہ تو شیطان ہے، فوراً لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا تو وہ روشنی غائب ہو گئی اور شیطان سامنے آ گیا، اور شیطان نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نے بڑے بڑے کو گمراہ کر دیا لیکن تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے. تو اب عبد القادر جی نے فوراً کہا ارے کمبخت ابھی بھی تو مجھے مارتا اچھنا جا رہا ہے، یہ میں اپنے علم سے نہیں بچا، میں محض اللہ کے فضل سے بچ گیا. کیونکہ ایسا شیطان، یہ شیطان، یہ لوگ جو، یہ تو خیر بات بہت انتہائی کہہ دی لیکن اکثر لوگ جو کرتے ہیں کچھ تعلق اور ذکر اذکار وہ تھوڑے دنوں میں یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم تو کچھ ہو گئے،
حالانکہ جس وقت یہ دماغ میں آیا کہ ہم کچھ ہو گئے, کچھ نہیں ہے آپ. جس نے ذرا بھی دماغ میں خناس آیا کہ ہم کچھ ہیں, وہ کچھ بھی نہیں. ان لوگوں کو حقائق و مقامات تک کا علم نہیں, اور سلوک و وصول تو کیا خاک ہوگا. اور موٹی بات یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی واحد ہوا, نہ کوئی موحد ہوا, اور نہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی نے آج تک تعلیم پائی. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خوف و خشیت اور توبہ و استغفار اور ان کا عمل کی کوشش اور مخالفت نفس کو دیکھو تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کسی عمل کو نہیں چھوڑا بلکہ اور زیادہ لگے رہے. یہ سب باتیں ان شبہات کو دور کرنے کے لیے کافی ہیں. خلاصہ یہ ہے, گناہ سے توبہ کر کے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے تبھی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم ہے جو توبہ کرے, ورنہ تو سزا ہے صاف ہے کہ ہم بھر دیں گے جہنم کو ان لوگوں سے جو شیطان کی اتباع کرے گا. تو اس کو مد نظر رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اپنی قانیت اور سچائی کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو شیطان کی اتباع کرے گا ہم جہنم بھر دیں گے ان لوگوں سے. توبہ کرنا چاہیے, توفیق اللہ نے عطا فرمائے ہم سب کو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد.